بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، مبروك سواء الشيخ مصطفى حفظه الله في جوابات في مسألة أمة السكين نشر من جارهية أمين کے سماعات فرمائیں گے اور مستفید ہوں گے. جیسے ماڈرن سے گروپ نمبر ایک سے سوال ہے، پر سوال کرتے ہیں اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ لوگ مسجد قباء اور مسجد نبوی میں اختلاف کرتے ہیں.
دیکھیے، اس میں اہل علم کے مزید کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پہلی مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی وہ مسجد قباء ہے. اس سے یہ علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے. بھائیوں کو شبہ ہو رہا ہے، اختلاف بعض ان روایات کی بنیاد پر اس پر ہے کہ قرآن مجید میں جس مسجد کا ذکر ہے کہ اول مسجد اس جالا تقوا حق و تقوا، اس مسجد سے کون سی مسجد مراد ہے؟ آیا مسجد قباء مراد ہے یا کہ مسجد نبوی مراد ہے؟ لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مسجد قباء ہی مسجد وہ پہلی مسجد ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے سے پہلے قباء میں جو ایک 4 دن ہے یا 14 دن ہے وہاں قیام پذیر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی وہ مسجد قباء.
اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں کہ اپنے اندر اللہ کا ڈر کیسے پیدا کیا؟
دیکھیے، اس کے لیے یہ بہترین سوال ہے. اس کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں فقہ اور سمجھ حاصل کرے. جب انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی صحیح سمجھ حاصل ہو جائے گی، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدیر ہونے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علیم ہونے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جبار اور قہار ہونے پر اس کا ایمان ہو جائے گا، تو ظاہر بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا شروع کرے گا. تو صحیح اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو ایمان ہے وہ اپنے اندر پیدا کیا جائے. ظاہر بات اللہ تعالیٰ پر ایمان کے اندر 4 چیزوں کا ایمان لانا داخل ہے: اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اللہ کی صفات پر ایمان، اور اللہ کے ربوبیت پر ایمان. یہ چیزیں جب انسان کے اندر پیدا ہوگی تو انشاءاللہ اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا.
گروپ نمبر 2 سے ساری سوال کرتے ہیں. السلام علیکم، کیا صاحب میرے بھائی نے فی الحال میں ایک نئے گھر میں شفٹ ہوئے، یعنی ان کا یہ سوال ہے کہ یہ بھائی جو ہے نئے گھر میں منتقل ہوئے ہیں جہاں پر بالخصوص ان کی خواتین کو کچھ عجیب اس کے وسوسے آتے ہیں، خواب نظر آتے ہیں، تو اس کا کوئی حل ہے؟
گھر دیکھیے، اگر وہ گھر کرائے کا ہے تو احتیاط ہی نہیں بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کا پہلو یہ ہے کہ وہ گھر تو آپ دوسرے گھر میں منتقل ہو جائیں. جیسے کہ سنا بغیر وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے گھر میں تھے جس میں ہمارے مال بھی زیادہ تھے، ہمارے اہل بھی زیادہ تھے، دوسرے گھر میں ہم منتقل ہوئے تو یہ پریشانیاں آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں احتیاط کا پہلو بتایا کہ اس گھر سے منتقل ہو جاؤ، دوسری میں چلے جاؤ. تو اگر ایسے صحیح بات ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس قسم کے وسائل ہی کے شکار رہا کرتے ہیں. لوگ اخبار کا اہتمام نہیں کرتے، گھر کے اندر اللہ تبارک کے ذکر کا اہتمام نہیں ہوتا، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام نہیں ہوتا. پہلے تو وہ لوگ اگر نہیں چاہتے ہیں تو دیکھیں 3 دن لگاتار سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے دیکھیں، تو برتن میں پانی رکھتے رہیں اور تھوڑا تھوڑا سا کر کے اس کے اوپر دم کرتے جائیں اور اس پانی کو گھر کی چاروں طرف دیواروں میں چھڑک دیں اور ذرا سا تھوڑی سی آواز سے جیسے اسلام جانکل کتاب لا رہی وسیم حجن المستقیم ایسے آواز سے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے اگر کچھ شیطان اور جن ہے تو وہ دور ہو جائیں گے.
ہاتھی کا اگلا سوال، اس میں 3 سوال ہے: جب خون دینا، اعضاء کا ہدیہ دینا، اور یہ تیسری چیز ہے ٹیلی فون پر نکاح کرنا کیسا ہے؟
مجھے خون دینے میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، البتہ اعضاء کسی کو دینا اس سلسلے میں مجھے تردد ہے، کیونکہ ابن عثیمین اسے جائز نہیں قرار دیتے تھے، بعض علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے. البتہ تیسری چیز کیا ہے؟ نکاح. ٹیلی فون پر نکاح سے اگر پرہیز کیا جائے، اس لیے کہ بہت سے ایسے واقعات آئے ہیں کہ اختلاف پیدا ہو گیا اور لوگ اس سے انکار کیے ہیں، اسی لیے پاکستان کے شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ وہ اس کو جائز نہیں کرا دیتے انہیں چیزوں سے بچنے کے لیے، لہٰذا اس سے پرہیز ہی کیا جائے. اور اس کا آسان سا حل ہے، لوگ اصل میں ایک غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے، انہیں علم نہیں ہے. وہ یہ سارے سمجھتے ہیں کہ دلہا کو ایجاد اور قبول کرنا دلہا ہی کے لیے ضروری ہے. یہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ دلہا اگر یعنی جو شادی کرنا چاہتا ہے وہ کسی کو اپنا وہاں پر وکیل بنا دے، اپنے بھائی کو بنا دے، اپنے والد کو بنا دے، کسی رشتے دار کو بنا دے کہ ہاں بھائی جس شرط پر خلا سے تم میری شادی کر دو گے اس پر راضی ہوں، ہم اس کی بیٹی بھی نہیں ہوگا. ہے کہ نہیں؟ کوئی ضرورت ہے قبول ہونا ضروری ہے. یہ قبول ہے بھائی، اس کو وکیل بنا دیا اپنا کہ تم میری طرف سے اجازت قبول کر لو. ہے کہ نہیں؟ یہ آسان سا حل ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہاں جہاں رسم کے لیے لوگوں کو بیٹھایا جائے وہاں رسم کے لوگوں کو بیٹھایا جائے. بچہ بعض علماء نے نکاح کر زبان کی ایک شرط لگائی ہے کہ جہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر، اس کی آواز سے وہاں کے اگر گواہ پہچان رہے ہیں، قاضی پہچان رہا ہے، تب یہ نکاح تو ہو سکتا ہے. یعنی اس بوڑھا کی آواز سے گواہ اور قاضی پہچان رہے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. لیکن احتیاط کا پہلو یہی ہے، میں پھر بھی کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے ہم نے کہا کہ یہ دروازہ نہ کھولا جائے، یہ دروازہ نہ کھولا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آواز کے اندر استعمال بھی ہو سکتا ہے. بہت سے اختلافات اس کی وجہ سے بعد میں پیدا ہوئے، لوگوں نے شروع میں اس کو فتوی دیے، تو احتیاط نہ کیا جائے کہ ٹیلی فون پر نکاح نہ کیا جائے، اور اگر کسی کو کرنا ہے تو وہاں پر کسی کو اپنا وکیل بنا دے. اس طرح کی چیز ہے.
اگلا سوال ہے، رضی اللہ عنہم کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو یا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا؟
کیونکہ اصل میں لوگ کچھ عبارات ایسی ہیں عربی کی جو اردو میں بطور دعا کے استعمال کی جاتی ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. مثال کے طور پر ابھی شریف میں آیا ہے، اگر کسی کے یہاں کھانا کھاتے اللہ کو گزار ہے، اکلا کام اضرار و افسرائن بکم السائم وسلط علیہ الملائکہ، لفظی ترجمہ جو ہے کہ تمہارے کھانے کو نیک لوگ کھائیں. حالانکہ یہ دعا ہے، کیا ہے؟ بطور دعا کیا ہے؟ یعنی آپ کے کھانے کو نیک لوگ کھائیں. رحمہ اللہ، اللہ نے ان کے اوپر رحم کیا، ترجمہ غلط ہے. اللہ ان کے اوپر رحم کرے، یہ ماضی میں سے کہا ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ اسی طریقے سے رضی اللہ عنہم کا احترام جو وہ کرتے ہیں، ان کو دعا کر رہے ہیں. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہی کرے گا. اس طریقے سے صحابہ کرام کے لیے ہم کہتے ہیں رضی اللہ کو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. جی، یہ بطور دعا کے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، یہ نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. لیکن جہاں قرآن میں آیا رضی اللہ عنہ، وہاں اسی معنی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو.
یہاں پر تو نہیں نکل سکتا ہر کوئی رضی اللہ عنہ،
کیونکہ اس سے پہلے سوال آیا تھا، ہم نے یہ کہا تھا کہ بطور دعا کے کسی کو بھی رضی اللہ تعالیٰ اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو برا ہے، لیکن بطور شعار کے کسی نے ان کا نام لیا تو رضی اللہ عنہ کی ہے سہمت کا تھا. ہر سمجھا آپ نے نا، ہم اگر کسی کو دعا دے رہے ہیں اللہ آپ اگر راضی ہو جائے،
ایسا دوسرا ہو سکتے ہیں جیسے سعودی عرب میں کروا
بھائی، وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی
رضی اللہ عنہ تو پھر نام کے ساتھ
وہی ہم نے کہا
لے لیا جائے، وہ کہتے ہیں ہم نے دعا کا طور
پر بھائی نہیں، اس لیے اشتہار ہو گیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں دعا کے اور میرے کہنے مطلب کہ کبھی ایسے استعمال ہو گیا، کبھی اسے استعمال ہو گیا، ان کا ذکر چل رہا ہے، ان کی تعریف چل رہی ہے، ان کی سیرت بیان ہو رہی ہے، الگ مسئلہ ہے. لیکن جب بھی ان کا نام آئے یہ لکھا جائے، جب بھی نام آئے لکھا جائے یہ غیر نہیں ہے. علماء کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے سارا سمجھ میں، یعنی کبھی ان کا ذکر آ گیا، ان کی سیرت بیان ہو رہی ہے تو ہم نے کہہ دیا الگ مسئلہ ہے. لیکن جب بھی ان کا نام کہیں پر آئے ہم وہاں پر رضی اللہ عنہ ہی کہیں، یہ سارا مطلب کسی اور کے لیے جائز نہیں.
اگلا سوال ہے، اگر کسی کو جمعہ کی نماز نہ ملے، وہ جمعہ کی نماز کا وقت نکل گیا، تو ایسا شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ اور جمعہ کی نماز چھوٹ جانے پر کیا گناہ ہے؟
بھائی دیکھیے، جمعہ کی نماز چھوٹ جانے پر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ وہ آدمی چھوڑنے کی نیت اس کی نہیں ہے. چھوٹ جانے پر ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ہماری اس کے اوپر گرفت نہ کر. اور اگر کسی کی جمعہ کی نماز چھوٹ گئی ہے تو اس کے اوپر ظہر واجب ہے، ان کی جمعہ کے دن ظہر سے معاف اسی لیے ہے کہ انسان جمعہ پڑھ رہا ہے. اب جمعہ نہیں پڑھا, جمعہ نہیں پڑھ سکا تو کیا پڑھے گا, ظہر کی نماز پڑھے گا, اس لیے دوبارہ جمعہ کی نماز نہیں.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر دو سے خالی سوال کرتے ہیں کہ کیا نماز جنازہ میں پورے فاتحہ اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے یا آہستہ سے پڑھنا چاہیے؟
اصل میں اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ صحیح بخاری میں, تو انہوں نے سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھی اور یہ پڑھا, اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے ایسا کیا ہے تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے. اصل میں حضرت ابن عباس کا مقصد یہ لگ رہا ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہاں بھائی جنازے کے بعد میں سورہ فاتحہ اور درود شریف اور کیا دعا یہ پڑھنی چاہیے, ایسے یہ تعلیم دینا تھا, یہ نہیں بتانا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے, اس لیے ان کے علاوہ کسی اور صاحب نے کر نہیں کیا ہے. تو اس لیے ہے کہ اسے آہستہ آبادی میں پڑھنا چاہیے.
اگلا سوال ہے, بعض لوگوں کے منہ میں بلبکا یا کوبرا یا مانی چنگ چبا رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت جو ہے نا بسم اللہ یا قرآن کی تلاوت کرنا کہتے ہیں, دعا بھی کرنا کہتے ہیں.
دیکھیے یہ چیزیں علماء کے نزدیک مختلف چیز ہیں, حرام نہیں ہیں. جو آدمی اس سے حرام نہیں سمجھ رہا ہے, مکروہ سمجھ رہا ہے, اپنی کوتاہی اس کو کر رہا ہے, تو اب اسے آپ اللہ کا خیر سے کیوں محروم کریں گے؟ وہ کوئی چیز کھا رہا ہے بسم اللہ ہے کہ نہیں ہے, کوئی چیز پڑھ رہا ہے یا اس وقت اس کو دعا بھی کر دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب یہ اس کو آپ سمجھائیں کہ ہاں بھائی یہ نقصان دہ چیز ہے تمہارے لیے, اور پھر میں نے اس کو حرام کہا ہے کہ اس سے پرہیز کرو.
اگر کوئی یہ دلیل ملے تو یہی اس میں کافی ہے کہ چلو ہم نے اس کو حلال ہی سمجھتے ہیں, ہر کوئی حلال ہی سمجھ سکھایا
بھائی. یہ چیز ہے کچھ سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا حلال یا حرام ہونا علماء کے نزدیک متفق علیہ ہے. آج دیکھیں ہندوستان ہی کے اندر علماء اہل حدیث میں زیادہ اسی طرف گئے ہیں کہ یہ صرف مکروہ ہے. امام شوقانی رحمۃ اللہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ کیا ہے, حرام نہیں ہے. بعض علماء کیا گئے ہیں کہ ہاں یہ حرام ہے. تو ایک ایسی چیز جس کا حرام یا حلال ہونا علماء کے نزدیک مختلف ہے. اگر کوئی آدمی اس کو بنیاد بنا لے اپنے خواہش کو کہیں الگ مسئلہ ہے, خواہش پوری کریں تو الگ مسئلہ ہے, اس میں
کتنے بڑے بننا چاہتا وہ بھی نہیں جڑے گا نا, جس محسوس لگا تو خلاف ہے چلے جائے مقبول ہے.
اور کیا کریں بھائی, ایک عالم ہے بڑا سا عالم ہے, اس کے نزدیک حرام نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ گندا مار کچھ کام کر کے جا رہے تمہارے کہو یہ حرام ہے, اس بات کہوں گی سے وہ جہاں تک پہنچنا ہے اس کو خلاف بنا جائے. اس سے یہ کہیے آپ
ایسے پتوا چلائے مکان اکبر محمد کئی مہنگا اس کو نہیں آتا ہے, گٹکا میں سگریٹ میں
مثال کے طور پر ہمیں آپ سے آگے کروں, جتنے اطبا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیگن کھانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ ساری نقصان ہے. تو اب کیا ہمران کہتے ہیں, جتنے حکیم ہے کوئی نہیں کہتا بیگن میں کوئی فائدہ ہے. حتیٰ کہ کہتے ہیں بیگن کی جڑ اور بیگن کا پتا بیگن کے سر سے زیادہ مفید ہے. اب کیا کریں گے؟ یہ چیز بھی اس کو علماء جو لوگوں نے کہا جن کی نیت پر جن کے فتوے کے اوپر ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے, ایسا نہیں وہ علم آباد کرنے تو منٹوں کو فتوے لگا سکتے ہیں. یہ ہے کہ ہم احتیاط نہیں کرتے ہیں, بھائی نہیں کرنا چاہیے. جی
گرو نمبر تین سے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ میرے دوست کا ایک سوال ہے کہ زبان کرتے وقت جانور کی یعنی قربانی کرتے وقت گردن الگ ہو گئی ہو تو ایسے جانور کا گوشت کھلایا جا سکتا ہے؟
اس لیے کہ خون بہا ہے اور تیزی کے ساتھ بہا ہے, ایک نہیں ہے اصل چیز نہیں ہے کہ پوری گردن نہ کاٹی جائے, لیکن وہاں سے لگنا جانا وغیرہ کا فتوا ہے کہ ایسا اگر ہو گیا اچانک, اصل تو اس نے کیا نہیں ہے, اس نے اچانک ہو گیا, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو وہاں پر نیت پائی جا رہی ہے, اللہ کا نام لے رہا ہے وہ پایا جا رہا ہے, تو کوئی حرج کی بات ان شاء اللہ نہیں
ہے. اگلا سوال ہے کہ اسی سے متعلق کہ اگر جانور میں کوئی بیمار ہے یا کوئی چوٹ لگی ہے تو زبان میں شامل کرنا کیا ہے؟
نہیں دیکھیے, جہاں تک چوٹ لگی ہے اس سلسلے میں تو چاہیے نہیں کہ اسے زبان کر دیا, کیوں؟ اس لیے تو خطرہ ہے چوٹ لگی ہے تو اس سے مرنے کا بن جائے, کوئی بیماری نہیں ہے. البتہ اگر بیمار ہے تو اس میں دیکھا جائے گا بیماری کس قسم کی. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا گوشت کھانے سے صحت امن آدمی پر کہنا اثر انداز ہو جاتی ہیں, تو اگر ایسی بیماری ہے تو اس کو سزا کرے اور کہیں بلی کتے اور جانوروں کو کھلا دیں, اس لیے ویسے مرے گا تو وہ جگہ ہو جائے یا اگر اس کو مرنے لیکن اگر وہ بیمار ہے دبا کرنا چاہتا ہے تو اگر ایسی بیماری نہیں ہے جیسے زکام ہوتا ہے یا اور کچھ ایسی چیزیں ہیں تو اس کے کھانے میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہم نے خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس کا گوشت مضر نہیں ہے یہ اصل قاعدہ ہے مضر نہیں ہے تو کوئی حل نہیں کھائے گا لیکن اگر مضر ہے تو اس کو نہ کھائے گا.
اگلا سوال یہ سر سوال کرتے ہیں کہ کیا ذبح کرتے وقت باوضو ہونا ضروری
ہے؟ نہیں باوضو کیا ہے مکمل طہارت بھی ضروری نہیں ہے.
اور ایک ساتھی جو ہے نا ان کا ویسے کا سوال ہے اکاؤنٹ کے سلسلے میں ساتھی سے گزارش کروں گا کہ اس کو ہمارا سنا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میں عمر شاہ بات کر رہا ہوں کویت سے. ایک سوال تھا شیخ آپ سے پوچھنا تھا امید ہے کہ وائس نوٹ سے آپ آرام سے سن سکتے ہیں. اگر ایک دو بچے کے لیے شیخ میں آپ سے دوبارہ کال کر سکتا ہوں. شیخ سوال یہ ہے کہ ہم ہمارے یعنی یہاں پر ایک دوست ہے بمبئی سائڈ میں تو وہ دراصل ابھی ایک دو جگہ جاب کی طرف سے آفر مل رہی ہے قطر سے الہ آباد سے ایک دو ادھر سے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹس کے ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور وہاں پر اسے اکاؤنٹنگ کی انٹری میں جب انٹرسٹ کی میٹنگ آتی ہے تھوڑی بہت جیسی بھی آپ کی کمپنی کی تو اسے اکاؤنٹ میں جاب ہوتا ہے تو اس میں اس کو انٹرسٹ کی انٹری بھی نکالنا رہتا ہے نکالنا رہتا ہے تو یہ جاب اس وقت مسئلے آتی ہے اس وجہ سے نہیں کر رہا ہے. اب حالات ایسی ہے کہ وہ اکیلا لڑکا ہے اس کے ماں باپ کافی بوڑھے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی فائنینشیل طریقے سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. رشتے داروں کی طرف سے کام ہوتا ہے اس میں چل رہا ہے. اس کے ابا کو آپریشن بھی ہوا ہے اور اسے یعنی کہ کوئی اسی جگہ پہ جاب ملتی نہیں ہوگی اس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ یا ایسے کہ ہر ہر جاب ہے کوئی بھی جاب جو کم سے کم اتنا پیسہ دے سکے گھر کا خرچہ اس کا ایریا کے اندر لیکن جب وہ خرید میں اپلائی کر رہے ہیں تو اس سے مسئلہ نہیں کر رہے ہیں وہ انٹرسٹ کی انٹری کے اوپر اکاؤنٹس میں. تو شیخ اگر ملکی حالات میں یعنی انٹرسٹ لکھنا بھی تو رسول اللہ حدیث کے مطابق یہ تو حرام ہے اللہ کی حالت ہے لیکن چنتی حالت میں کیا کرنا چاہیے اسے یعنی کیا وہ اسے جاب کر سکتا ہے یعنی جس میں انٹرسٹ کا ہو کیونکہ وہ جب بھی کسی باس کو کہتا ہے کہ میں انٹرسٹ نہیں لکھوں گا تو اسے نوکری سے نکال دیتے ہیں لوگ. تو شیخ اس میں آپ تھوڑی یعنی
یعنی کیا ہے کہ اصل کمپنی انٹرسٹ کی نہیں ہے
یعنی اکاؤنٹ میں حسابات وغیرہ رہتے ہیں
حسابات آتے ہیں
زیادہ اوقات جو ہے نا جس میں کمپنی کا انٹرسٹ جو ہے اس کو کتنا فائدہ مل رہا ہے کہ وہ دینا پڑا کسی اور کو تو وہ سارے حسابات بھی اس میں چالے جا رہے ہیں.
نہیں دیکھیے ایک صورت ہوتی ہے اضطرار کی اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل نہیں نکل رہا ہے تو وہ وقتی طور پر یہ کام کر لیں تو اس لیے کہ اصل کمپنی اس کی یہ کام نہیں کرتی ہے یہ اس سے عارض ہے. لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس سلسلے میں سعودیہ کی مجمع ظاہرہ نے جو فتویٰ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی نوکری جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس طریقے سے دروازہ کھل جائے گا کہ جب وہاں پر نکلا تو بینک میں لکھنے میں کیا نقصان ہے اور یہاں پر لکھ رہا ہے تو بینک میں لکھنے میں کیا فرق ہے. حالانکہ دونوں میں فرق ہے آپ لوگ اچھی طریقے سمجھ سکتے ہیں کہ بینک میں ان کا کام ہی یہی ہے اور یہاں پر ان کا کام نہیں اس کے کام کے چند پانچ فیصد ہو دس فیصد ہو اس میں کام اور اصل اس کا کام کیا ہے دوسرا ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ وقتی طور پر اگر وہ مجبور ہے پریشان ہے تو وہ کام کر لے البتہ اس کے ساتھ ساتھ دل کی سچی نیت سے وہ کام ڈھونڈتا ہے.
روم نمبر چار سے یہاں پر سوال ہے کہ اگر رشتے دار غریب ہوں وہاں کے مرد افراد بہت کم کماتے ہیں یعنی ان کا خلاصہ یہی ہے کہ مرد حضرات کی کمائی بالکل کم ہے یہاں تک کہ ان کو گھر کا کرایہ دینا بھی بڑا مشکل پڑ جاتا ہے لیکن ان کے گھر میں ایک بہو ہے جس کے ساتھ سونا ہے جو ان کی والدہ کا دیا ہوا ہے جس بہو کی والدہ کا دیا ہوا ہے تو اس کا وہ غربت ملنے سے اس کی زکات بھی وہ لوگ نہیں نکالتے تو کیا ایسے لوگوں کو زکات دیا جا سکتا ہے نہیں زکات کا پیسہ
دیا جا سکتا ہے زکات کا پیسہ ایسے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے
غریب ہیں لیکن ان کے پاس ہے سونا ان کے بہو کے پاس
بہو کا ہے ان کا اپنا نہیں ہے نا اگر ان کا اپنا سونا ہے زکات ہے کہ نہیں ہے بس تو جو ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے لیکن بہو کا ہے تو بہو اپنے مالک ہے کہ نہیں وہ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہو خود اپنی زکات نکالے اور ان کو انہیں کو دے دے ٹھیک ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے چاہا تھا تو ٹھیک ہے عبداللہ جو ہے تمہاری زکات سے تم کو دے سکتی ہوں. جی
اگلا سوال ہے کہ کیا یہ صحیح بات ہے کہ زکات انہیں حقداروں کو دینا چاہیے جو پابند مسلمان ہو, نمازی ہو, جن کے گھر میں چینی گانا بجانا نہیں بچتا ہو, لیکن آج کل ایسا ہوتا ہے میں تو کسی کوئی ایسا گھر نہیں ملتا جس گھر میں چینی نہ ہوتا ہے, اس صورت میں کیا کرتا ہوں؟
خود ہی جواب دیا اپنے انہوں نے جو ایسا گھر ہی میں زکاتی میں جانا نہیں, یہ بات نہیں ہے. اچھا یہی ہے کہ انسان کو زکات ہے مال جو ہے یا صدقہ جو ہے خود نیا جو ہے اس کو نیوٹی کے کام پر استعمال کریں, ایسا نہیں ہے. لیکن آپ جو ہے انہیں جو اس کام پر استعمال کے لیے انہیں کھانے اور پینے کے کام کے لیے, اور اگر آپ کو شبہ ہے کہ وہ لوگ اس سے نہ جائے اس کام میں استعمال کریں گے جہاں جس پر یہ چیزیں خرید کر کے لے آئیں گے, تو بات ایسے لوگ اپنی کمپنیاں بنائیں اور ان کے یہاں کھانے پینے کپڑے کی چیزیں دے دیا کریں. اپنے آپ کو پیسے نہیں دیتا ہوگا, لیکن اگر کوئی کمیٹی ہوتی ہے تو ان کو یہ دے سکتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ گنہگار کو زکات کا مال دیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ملے گی.
اگلا سوال ہے امام صاحب کی مسجد میں امامت و خطابت کی تنخواہ لینا کیا جائے گا؟ جو امام امامت کی تنخواہ لیتا ہے اس کے پیچھے نماز ادا کرنا کیسا ہے؟
بھائی امام ہے وہ امامت اس کو تنخواہ لے رہا ہے, اس کی تنخواہ سے آپ کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہے. آپ کی نماز میں آپ اپنے طور پر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کی نماز نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کو کسی نماز نہ پڑھیں, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی نماز ہو جاتی ہے تو آپ کی نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی. اس کی وجہ سے جہاں وہ تنخواہ لے رہا ہے آپ کو اس کے پیچھے جماعت ہونا قطعا جائز نہیں ہوگا, ورنہ آپ متقدمین اور خوارجین کو غیر طریقے کے اوپر چل رہے ہیں. البتہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امام مسجد سے تنخواہ لے امامت پر یا نہ لے, ظاہر بات ہے اگر آج جو ڈھونڈنا چاہیں گے تو آپ کو ایسے امام ملنا ہی مشکل ہے, اور ظاہر بات ہے ایک سچ ہے جو اپنا وقت ہے پانچ وقت کی ڈیوٹی دے رہا ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ظاہر بات اپنے کو بہت کام اسے چھوڑنے پڑیں گے, ابھی بہت سی ذمہ داریاں اس کو چھوڑنی پڑیں گی, تو آپ امامت کا نہیں دے رہے ہیں بلکہ وہ یہ ذمہ داری اپنا رہا ہے اس سے پیسہ دے رہے ہیں. امامت کا پیسہ نہیں دے رہے ہیں, جو ذمہ داری اپنا رہا ہے اور جو وقت لگا رہے ہیں آپ اس کا پیسہ دے رہے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اگلا سوال ہے کیا فون وقت کے ذریعے سے طلاق دی جا سکتی ہے؟
کوئی حل نہیں ہے. علماء کی طرح اچھی ہے مکر کے طلاق, یعنی ایسا لکھا شب لگاتے ہیں جو واضح ہو اور جو لکھنے والا نہ ہو, جیسے زمین پر لکھا اس کو مٹا دیا, کٹیا پر لکھا اور ہاں بھائی, لیکن کوئی چیز واضح نہیں ہو رہی ہے. لیکن ایسی رکاوٹ ہے علماء شب لگاتے ہیں جو واضح ہے, جو جیسے قلم وغیرہ سے لکھی جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں, بلکہ علماء کو کہتے ہیں کہ اگر دیوار پر بھی لکھ دے رہا اور کافی دے تو انگلی سے طلاق ہو جائے گی. جی ایک نیت کا ایک ہے کہ میں یہ لکھ رہا ہوں کہ اپنی بیوی کو طلاق لکھ رہا ہوں, یعنی خلا کی پلانی ہے یا اپنی بیوی یا خلا کی بیٹی خلا کو میں طلاق دے رہا ہوں, اس قسم کا الفاظ ہے تو کوئی حرج نہیں.
نمبر پانچ سوال ہے کہ کیا حیض کی شریعت میں کوئی مدت ہے؟ کیا کبھی جلد حیض ختم ہونے پر غسل کیا جا سکتا ہے؟
کیونکہ قرآن اور حدیث سے حیض کی مدت کی تعین نہیں ہوتی, البتہ حدیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ عام طور پر عورتوں کو حیض پانچ دن چھ دن سات دن آتا ہے. اسے تمام داؤد نہ رکھے وہ حمل وغیرہ کو جن کو استفادہ آتا تھا جانا تو ان کی روایات موجود ہیں قرآن میں, سمائے جو ہے پانچ دن چھ دن سات دن یا ایسا, یعنی جیسے عورتیں حیض آتا ہے ایسے تمہارا حیض آئے, تو کہنے کا مطلب حیض کی مدت نہ کم کی کوئی ہے اور نہ زیادہ کی کوئی ہے. اصل اعتبار ہوگا خون کے آنے اور خون کے رک جانے کے بعد قہر کی علامت ظاہر ہوئے. اگر قہر کی علامت ظاہر ہو جا رہی ہے تو دو دن کے بعد ہے, ایک دن کے بعد ہے, پانچ دن کے بعد, آٹھ دن, دس دن, کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے, کوئی مدت متعین نہیں ہے.
اگلا سوال ہے, السلام علیکم شیخ صاحب, سوال ہے کہ حج کی فرضیت کے بارے میں بتائیں کہ حج کب فرض ہوتا ہے, اور کیا اگر حج فرض ہونے سے پہلے کر لیا جائے تو فرض ہونے کے بعد دوبارہ تو نہیں کرنا پڑے گا, اور اگر آدمی پر فرض ہے تو کیا اس کا حج کرنا کیسا ہوگا؟
یعنی گویا ان کے سوال کا تین حصہ ہے. پہلا حصہ یہ ہے کہ حج کا فرض ہوتا ہے. ظاہر بات ہے انسان بالغ ہے, مسلمان ہے, اور اس کے پاس حج کے لحاظ سے اتنا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ تک پہنچ سکتا ہے, اور جتنے دن تک غائب رہے گا اہل و عیال کے خرچ کا اس کے پاس ایسا بھی ہے کہ من استطاعت الیہ سبیلا, جس کے پاس استطاعت ہے اس طریقے سے اس کے اوپر حج کر رہے. اب ظاہر بات یہ تفصیل نہیں کہ سلسلے میں لوگ کیا کیا غلطیاں کیا کرتے ہیں, انتظار کرتے ہیں شادی کا, بیٹی کی بیٹے کی نوکری سے فارغ ہونے کا, یہ سارے عمر بیکار ہیں, حج ان کے اوپر قرض ہے, اور وہ اگر بغیر حج کے مر گئے تو ان کے اوپر گناہ ہے. دوسرا سوال کا حصہ کیا ہے؟
اگر فرض ہونے سے پہلے,
ہاں اگر کوئی آدمی فرض ہونے سے پہلے مثال کے طور پر عاقل ہے اور بالغ ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, کوئی دوسرا اسے پیسے دے دے رہا ہے, اگر حج کر لے یا کوئی اسے بھول دے رہا ہے حج کر لے, اس کا حج صحیح ہے, دوبارہ اسے حج کرنا نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو
بچپن میں اگر وہ حج کرنا
ہے, اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ جو بچہ بلوغت سے پہلے حج کر رہا ہے یا جو غلام آزادی سے پہلے حج کر رہا ہے تو اگر آزاد ہو جائے یا بچہ بالغ ہے تو اسے دوبارہ حج کرنا ہے. اس حدیث کو علماء نے ابن عباس کے اسکول کو علماء نے قبول کیا ہے. البتہ وہاں کا قرض کا تعلق ہے, قرض حج کی ادائیگی میں مانع نہیں ہے, حج کے وجود میں مانے ہیں, حج کے وجود میں مانے ہیں لیکن حج کی ادائیگی میں مانے نہیں ہے. لیکن اس قرض کی بات ہے جس قرض کی وجہ سے کہ اگر آدمی حج پر چلا گیا, حج پر نہ جائے تو اس پیسے سے قرض ادا کر دے گا. یہ نہیں کہ آج لاکھوں اور کروڑوں کی تجارت ہے ان کی اور ان کے اوپر قرض ہے کہیں نہ کر حج نہیں, یہ قرض نہیں, وہ قرض ہے جیسے ہم اور آج جیسے لوگ ہیں ان کے پاس تو ان کی تنخواہ ہے. اگر ان کے اوپر قرض ہے اور قرض والا مطالبہ نہیں کر رہا ہے بلکہ ہم اگر آپ پوچھیں تو کچھ جب ہے حج کرتے ہو میرا حج کرنے سے بات تو اس لیے کہ اس قرض کے آپ کے حج کرنے سے میرے قرض میں کوئی رکاوٹ نہیں بن رہی ہے تو اس میں کوئی حل کی بات نہیں.
اگلا اور آخری سوال ہے, ایک دوست کا سوال ہے کہ میری بھی ایک ماں کا حاملہ ہے اور ابھی میرے بچے بھی چھوٹے ہیں اور گھر میں بچوں کے متعلق کئی ایک مسائل بھی ہیں, تو کیا اس صورت میں یہ حمل ثابت کروایا جا سکتا ہے؟
دیکھیے بچوں کا چھوٹا ہونا, گھر میں بچوں کی خدمت کے مسائل ہونا, یہ حمل روکنے کا سبب تو بن سکتا ہے, حمل کے ثابت کرنے کا بھی بن سکتا ہے, دونوں میں فرق ہے. یعنی پہلے بھی ایسا احتیاطی پہلو اختیار کیا جائے دواؤں کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے عمل نہ ہو, لیکن اب اگر عمل ہو گیا ہے تو آپ کے منہ جائے نہیں کسی جائے
کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.